بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب احمد مرزادے، جو سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ سامعین، ابھی شب رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شب شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے. ہم اس مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. سامعین، رات کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد شب رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام نشر ہوگا. اور آخر میں ہم حسب معمول دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے. عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے حالیہ بلووں میں شہید ہونے والے دوست محمدی کے اہل خانہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ ملک کے امن و امان میں خلل ڈالنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. قوم کے دینی مدارس کے علماء طلاب نے ایک اجتماع کر کے بلوائیوں کی ہنگامہ آرائی اور اسلامی مقدسات کی توہین کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایسا سیلاب آیا جسے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا. افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کے بارے میں پاکستان کے وزیراعظم کے بیان پر افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے. اور ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا ایک دن کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہے. ادھر قاسم حسینی حکومت کی فوج کے معاف کیجیے گا قاسم حسینی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے مشرقی نابلس میں واقع بلاتا کیمپ میں سیونی فوجیوں کے خلاف فائرنگ کی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے حالیہ بلووں میں شہید ہونے والے دوست محمدی کے اہل خانہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ ملک کے امن و امان میں خلل ڈالنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. شہید دوست محمدی مشہد المقدس کے مدافعین حرم میں سے تھے جو 21 ستمبر کو بلوائیوں کے ہنگاموں کے دوران شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے. صدر مملکت نے ملک کے امن و امان میں خلل ڈالنے والوں سے سختی سے نمٹنے کے عزم کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امن و سلامتی کے دفاع کے میدان میں شہید دوست محمدی کی دلیرانہ اور غیرت مندانہ موجودگی بخشناسی، بلایت مداری اور وطن پرستی کا مظہر ہے. واضح ہے صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے نیو یارک سے تہران واپسی پر شہید دوست محمدی کے اہل خانہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہیں تعزیت پیش کی. حوزہ علمیہ قم کے علماء اور طلباء نے ایک اجتماع کر کے بلوائیوں کی ہنگامہ آرائی اور اسلامی مقدسات کی توہین کی سخت الفاظ میں مذمت کی. قم سے منتخب رکن پارلیمنٹ مجتبیٰ زنوری نے جو اس احتجاجی اجتماع میں شامل تھے بعض شہروں میں بلوؤں اور فسادات کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی انقلاب کے دشمن اس سے پہلے بھی ایسی سازشیں کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ تاریخ کے جس طور پر نظر ڈالے حق اور باطل کے محاذ کے درمیان جنگ ضروری دکھائی دیتی ہے. مجتبہ زنوری نے کہا کہ دشمن کی جانب سے پیدا کیا گیا فتنہ و فساد بعض لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، لیکن جب اس غبار کا طوفان تھم جاتا ہے تو بہت سے لوگ واپسی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ حوزہ علمی حکم کے علماء طلاب نے اسلامی انقلاب، قومی پرچم اور مذہبی مقامات کی توہین کرنے والوں اور بلووں میں ملوث افراد کو سخت سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سپاہی پاسداران کے خفیہ شعبے کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام کو نشانہ بنانے کی غرض سے تبریز شہر میں بم دھماکے کرنے کی انقلاب دشمن منافقین اور ان کے اکاؤں کے اعلی کاروں کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی عاشورہ انٹیلیجنس ونگ نے اعلان کیا کہ ایرانی عوام کو نشانہ بنانے کی غرض سے شہر تبریز میں بم دھماکے کرنے کی منافقین اور ان کے آقاؤں کے اہلکاروں کی سازش کو ناکام اور ان دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایران میں مہسا امینی کی موت کے بہانے غیر قانونی اجتماعات کے ساتھ ہی دہشت گرد منافقین نے ایرانی عوام کو نشانہ بنانے اور ان اجتماعات سے غلط فائدہ اٹھا کر ملک میں افراتفری کا ماحول پیدا کرنے کے لیے تبریز کے مختلف علاقوں میں دستی بموں سے حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا، لیکن یہ ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی نے مرحومہ مہسا امینی کی موت کے معاملے کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران اب تک کئی بڑی سازشوں کو ناکام بنا چکا ہے اور اس بار بھی بلوائیوں کی حمایت کر کے دشمن کے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی نے ایران کے قومی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں کہا کہ دشمنوں نے اپنے اندازوں کی بنیاد ایک انتہائی غلط تصور پر رکھی ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایران میں بلوا اور ہنگامہ آرائی کرا کے اسلامی نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے ان تخریبی کاروائیوں کو دشمنوں کی خام خیالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی انقلاب کو پہلے دن سے مختلف نوعیت کی سازشوں اور دہشت گردانہ خطروں کا سامنا رہا ہے، جن سے نمٹ کر اسلامی نظام نے خود کو اور بھی مضبوط و مستحکم بنایا ہے۔ وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی نے امریکیوں کی جانب سے ہمدردی کے پیغام پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکام وہی لوگ ہیں جنہوں نے دادیا فرقے کے لوگوں کا دن دہاڑے قتل عام کیا اور اب بھی اپنے ملک امریکہ میں تشدد اور وحشی گری کے نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے گنامنے کارنامے کے ساتھ یہ لوگ ایران پر تشدد کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان بلبوں میں بعض ایسے یورپی ممالک کا بھی ہاتھ ہے جو اپنے ملکوں میں انسانی حقوق کو بدترین شکل میں پامال کر چکے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بعض اندرونی عناصر نے بھی مغربی ممالک، صہیونی حکومت اور سعودی عرب کے جاسوسی مراکز کا ساتھ دیا، جو خود ایک رپورٹر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور ایک دن میں سینکڑوں لوگوں کی گردنیں اڑانے جیسے جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اقوام متحدہ میں غاصب حسینی حکومت کے عبوری وزیر اعظم کی رجز خانی پر رد عمل کا ظاہر کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ ایران نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ ہر قسم کی جارحیت کا دندان شکن جواب دینے سے کبھی دریغ نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے آج اپنے ایک ٹویٹ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے صہیونی وزیر اعظم کے خطاب میں ایران کے خلاف بے بنیاد الزام پر سخت رد عمل کا ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی نسل پرست اور دہشت گرد حکومت کے عبوری وزیر اعظم نے ایرانی قوم کو دھمکانے اور نفرت پھیلانے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی جیسے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کیا ہے اور باج خواہی کی کوشش کی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے 12 ستمبر کو بھی اپنے ہفتہ وار پریس کانفرنس میں غاصب حسینی حکومت کے اس دعوے پر کہ اس نے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں نئی اطلاعات آئی اے کو پیش کر دیے کہا تھا کہ اس غاصب حکومت نے مذاکرات کے عمل میں کبھی کوئی تعمیری کردار ادا نہیں کیا اور اس کا منفی کردار سب پر واضح ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں ایسا سیلاب آیا جسے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ملک کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بدترین سیلاب کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بننے والے عوامل دولت مند ملکوں کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ ان عوامل میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے امیر ملکوں کو پاکستان کی مدد کے لیے غور کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکیں۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کے بارے میں پاکستان کے وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے شہباز شریف کے اس بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نعیم وردک نے ٹویٹ کیا ہے کہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کے وزیر اعظم کا غیر ذمہ دارانہ بیان ان کی عدم آگاہی اور سفارتی اصول سے ان کی عدم واقفیت ان کی گھبراہٹ اور پریشانی کا آئینہ دار ہے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف یقیناً اپنے ملک کی اقتصادی مشکلات پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، مگر یہ جان لینا چاہیے کہ افغانستان پر انگلی اٹھانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ واضح ہے پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے حالیہ خطاب میں افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ، داعش، تحریک طالبان، مشرقی ترکستان کی اسلامی تحریک اور ازبکستان کی اسلامی تحریک جیسے گروہ موجود ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا ایک دن کے وقفے کے بعد ریاست کیرالا کے ضلع تھریسور سے دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ تامل ناڈو کے شہر کنیا کماری سے سری نگر تک کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا کی قیادت اس پارٹی کے مرکزی رہنما راہل گاندھی کر رہے ہیں۔ یہ یاترا 150 روز تک جاری رہے گی، جبکہ کنیا کماری سے سری نگر تک فاصلہ 3500 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ غاصب سین حکومت کی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے مشرقی نابلس میں واقع بلاتا کیمپ میں صہیونی فوجیوں کے خلاف فائرنگ کی۔ دوسری جانب فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران خود اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں پر الزام لگایا کہ وہ غاصب سین حکومت کی ہر طرح سے حمایت کرتے ہیں۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، تائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے شب رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شب شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام. خصوصی پروگرام کے بعد دعائے امام زمان نشر ہوگی, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاں گداز رحلت اور آپ کے بڑے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں.
آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو, آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو.
اٹھائیس سفر اسلام کے درخشاں ترین آفتاب, خداوند عظیم کے عظیم ترین آخری پیغمبر, سفیر وحی و رسالت, رحمت للعالمین, مرسل اعظم, نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاں گداز رحلت اور آپ کے بڑے نواسے علی و فاطمہ کے لخت جگر سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے. اسی لیے آج پورا عالم اسلام, بلکہ دنیا بشریت, بلکہ پوری کائنات اور آسمانوں اور زمین کے درمیان تمام مخلوقات سیاہ پوش اور غمگینوں سوگوار ہیں.
ہے آخری اس وقت میرا واعظ و نصیحت, اب منبر و محراب سے ہوتا ہوں میں رخصت, آنا تھا من اللہ اللہ ہے رحلت, اب ہوگی ملاقات میری روز قیامت, تم غم میں میرے نالو فریاد کرو گے, تم غم میں میرے نالو فریاد کرو گے, امسال مجھے حج میں بہت یاد کرو گے.
سامعین, رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ درد و مصیبت میں مبتلا عالم بشریت سے عشق و دوستی کی بنیاد پر نبوت و رسالت کا عظیم و خطیر فریضہ اپنے کاندھوں پر اٹھایا, اور جہل و نادانی, فریب و مکر اور ظلم و استبداد میں اسیر عالم بشریت, خصوصاً محروموں اور مستضعفوں کو حق و حقیقت کی راہ دکھائی. اگرچہ اس راہ میں ان کو سخت ترین آزار و اذیت, بے وطنی اور مسلسل جنگ و پیکار سے گزرنا پڑا, تاریخ بشریت میں تمام تر جستجو کے باوجود کوئی ہستی اتنی جامع و اکمل نہیں ملتی کہ جو نہ صرف صفات الہی کا مظہر ہو بلکہ تمام مخلوقات عالم میں فضائل و مراتب کی معراج سے بھی مشرف ہو. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ایسی بے مثال ہستی ہیں کہ جو شخصیت و کردار، علوم و فنون، صفات و معجزات، فضائل و مراتب، اخلاق و کرامات میں اتنی مکمل ہے کہ کائنات کو تسخیر کرنے کی دعوے دار عقل انسانی آج بھی ان کی شخصیت کے ایک ایک پہلو کو لے کر انگشت بدندہ ہے۔ شاعر کہتا ہے،
بڑا مشکل ہے عرفان محمد، بڑا مشکل ہے عرفان محمد، سمجھ لے جو وہی مشکل کشا ہے، سمجھ لے جو وہی مشکل کشا ہے۔
خالق کائنات رب العالمین قرآن مجید میں آپ کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آئے مبارکہ میں عالمین کے خالق نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ رحمت وہ صفت الہی ہے جو خالق حقیقی کے تمام اسماء حسنہ میں اہمیت کی حامل ہے، یعنی اس کا رحمان و رحیم ہونا۔ قرآن مجید کے ہر سورے کی ابتدا ما سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ خالق دو جہاں نے اپنی جس صفت کا تذکرہ بار بار کیا، اپنے محبوب کا تعارف بھی اسی صفت سے کرایا، اور اپنی تمام مخلوق کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں رحمت کی نوید سنائی۔ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے کی بات کی گئی ہے، وہاں قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک آپ اے محمد سب سے عظیم درجہ خلق پر فائز ہیں۔ بلا شبہ آپ خود بھی اخلاق انسانی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، اور آپ کی تبلیغات و زحمات اور قربانیوں کا مقصد یہی ہے کہ بنی نوع انسان جہالت، خود غرضی، شہوات اور نفسانی و شیطانی خواہشات کے غلیظ دلدل سے نکل کر عالم رحمت کے بیکراں سمندر میں داخل ہوں، اور اپنے آپ کو اعلیٰ ترین انسانی اور درحقیقت رحمانی صفات سے منسلک کریں۔ یہ آپ کے شیریں پیغام کا ہی اثر ہے کہ جزیرۃ العرب سے بلند ہونے والی لا الہ الا اللہ کی صدا پوری دنیا میں گونجی، اور رب العالمین کا پیغام اسلام مختصر وقت میں انقلاب کی صورت میں برپا ہوا، اور آج کرۂ ارض پر ہر لمحہ خدائے بزرگ و برتر کا نام گونج رہا ہے۔
سامعین، وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آیا اور جس نے انسانیت کو دوبارہ زندگی عطا کی، کچھ نااہل اور دشمن خدا اسی کی جان کے دشمن ہو گئے۔ چنانچہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت کے ایک ماہ پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ میرا فراق نزدیک ہے اور خدا کی جانب بازگشت قریب ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر رمی جمرات کرتے وقت فرمایا، تم لوگ اپنے مناسک مجھ سے یاد کر لو، شاید اس سال کے بعد دوبارہ حج پر نہ آ سکوں، اور تم لوگ ہمیں اس جگہ دوبارہ نہ دیکھ پاؤ۔ ایک دن آ حضرت کو خبر دی گئی کہ لوگ آپ کی موت کی خبر سن کر غمگین اور پریشان ہیں، تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل بن عباس اور علی ابن ابی طالب کی مدد سے مسجد گئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ لوگ اپنے پیغمبر کی موت سے پریشان ہیں، کیا مجھ سے پہلے والے پیغمبروں کو موت نہیں آئی؟ آگاہ ہو جاؤ کہ میں اپنے رب کی رحمت سے جا ملوں گا، اور تم لوگ بھی اپنے رب کی رحمت سے ملحق ہوگے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت سے پہلے حضرت علی علیہ السلام سے وصیت فرمائی کہ تم مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور میری نماز جنازہ پڑھانا۔ بہت ساری دلیلوں کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر سے شہید کیا گیا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے حضرت عائشہ سے مسلسل فرمایا ہے کہ زہر آلود غذا کا درد محسوس کر رہا ہوں، اور یہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں مذکور ہے۔ شیعہ اور اہل سنت کی متعدد روایات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے، اور زہر دینے کی وجہ سے ہوئی ہے اور آپ کے مسموم ہونے کا زمانہ جنگ خیبر کا زمانہ ہے، اور اسی وقت آپ کو ایک یہودی عورت کے توسط سے زہر دیا گیا تھا۔ خاتم الانبیاء سید الرسل نیر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت 28 صفر سن 11 ہجری کو ہوئی۔ رسول خدا کی شہادت پر آپ کی اکلوتی بیٹی روز و شب گریا کرتی اور اس طرح سے مرثیہ پڑھتی، اے بابا، جو مصائب آپ کے بعد مجھ پر پڑے اگر دن پر پڑتے تو وہ شبہائے تاریخ میں بدل جاتے۔ یہ وہی دختر رسول خدا اور آپ کی چہیتی بیٹی ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر خدا نے فرمایا تھا، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔
گر بعد میرے پہنچے گا زہرا کو کچھ آزار، مرقص سے میری پشت نہیں لگنے کی زنہار، یہ چار بزرگ آلے پیمبر ہیں خبردار، زہرا و حسین و حسن و حیدر و کرار، واجب میرے اصحاب پہ ان سب کی ولا ہے، واجب میرے اصحاب پہ ان سب کی ولا ہے، یارو یہی تبلیغ رسالت کا صلہ ہے۔
فاطمہ کو اپنے گھر میں بھی بابا کے غم میں رونے کی اجازت نہیں تھی۔ بی بی گھر سے باہر جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بابا کو رونے جایا کرتی تھی، اسے بھی دشمنوں نے کاٹ ڈالا، اور پھر ابھی رسول کا کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا کہ دشمن آگ اور لکڑی لے کر در سیدہ پہ آ گئے، فاطمہ کے پہلو پر دروازہ گرایا، جس سے آپ کا محسن شکم میں ہی شہید ہو گیا۔ علی کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ وہ کون سا ستم تھا جو رسول کے بعد آپ کی اکلوتی بیٹی پر روا نہیں رکھا گیا؟ مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیت میں اگرچہ قرآن و عطرت سے تمسک کا حکم دیا تھا، مگر امت نے وصیت فراموش کر دی، اور عطرت رسول کے تیسرے فرد سبط اکبر امام حسن علیہ السلام کو 47 سال کی عمر میں 28 صفر المظفر سن 50 ہجری کو امیر شام کی سازش سے جادہ بنت اشد نے زہر دے کر مظلومانہ شہید کر دیا، اور آج بھی جنت البقیع میں آپ کی جد ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد اور آپ کے تین فرزند امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی اجری قبروں اور نبی اکرم کی کئی ازواج اور دیگر اعزاء و اصحاب کے مزاروں کے ساتھ نواسۂ رسول کی ویران قبر آپ کی اور آل رسول کی مظلومیت کی داستان بیان کر رہی ہیں۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے چند دن پہلے نماز کے بعد مسجد میں فرمایا، اے لوگو، فتنوں کی آگ بھڑک چکی ہے اور فتنے تاریخ رات کی امواج کے ٹکڑوں کی طرح رخ کر چکے ہیں، میں قیامت کے دن تم لوگوں کے آگے آگے ہوں گا اور تم لوگ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے، جان لو کہ میں تم لوگوں سے ثقلین کے بارے میں سوال کروں گا، بس غور کرو کہ تم لوگ میرے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ خداوند لطیف و خبیر نے مجھے اس کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے ان دونوں کو تمہارے درمیان چھوڑا ہے، کتاب خدا اور میرے اہل بیت، ان پر سبقت نہ کرنا ورنہ بکھر جاؤ گے، اور ان کے بارے میں کوتاہی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ دنیا نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اتنی تاکید کے باوجود امت نے خود رسول اللہ، ان کی بیٹی، ان کے وصی و جانشین اور ان کے بچوں حسن و حسین اور ان کی اولادوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا رسول اللہ کی محنتوں کا اجر یہی تھا؟ کیا اجر رسالت یہی تھا جسے امت نے ادا کیا؟
فرماتے تھے حسن کی بلاؤ حسین کو، تھا دم بدم یہ حکم کی لاؤ حسین کو، بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، کہہ دو کہ جلد آئیے رحلت کا وقت ہے، کہہ دو کہ جلد آئیے رحلت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے۔
سامعین، ایک روایت کے مطابق کیونکہ 28 صفر شہادت امام حسن علیہ السلام کی بھی تاریخ ہے، تو مختصراً آپ کی ذات والا صفات پر بھی روشنی ڈالتے چلیں۔
پیکابرس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، پیکابرس
سامعین، امام حسن علیہ السلام کی ولادت 2 یا 3 ہجری قمری میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت 7واں یا 8واں برس تھا، اور ان کی یہ عمر پوری پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات کی عمر ہے۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اور اس کے بعد ان کی عمر کے ساتھ غزوات کی فہرست آگے بڑھی۔ جس طرح علی کی پرورش پیغمبر کی گود میں تبلیغ اسلام کے ساتھ ہوئی، ویسے ہی حسن مصطفیٰ کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رسول کے غزوات اور اپنے والد ماجد حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے فتوحات کے ساتھ ہوئی۔ ان کے بچپن کی کہانیاں اور سوتے وقت کی لوریاں گویا یہی تھیں کہ علی علیہ السلام کسی جہاد سے واپس آئے ہیں۔ یہ ہے رسول کی زندگی میں امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا 7-8 برس کا دور۔ 7-8 برس کی عمر کے بچے چاہے معاملات میں عملی حصہ نہ لیں اور ادب و حفظ مراتب کی بنا پر بزرگوں کے سامنے گفتگو میں بھی شرکت نہ کریں، مگر وہ احساسات و تاثرات، جذبات اور قلبی واردات میں بالکل بزرگوں کے ساتھ شریک رہتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر ولولوں کا طوفان بھی اٹھتا ہے اور منصوبوں کی عمارتیں بھی کھڑی ہوتی ہیں، اور اس وقت کے تاثرات و تصورات کے نقوش اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ مٹا نہیں سکتے۔ یقیناً زندگی کا یہ دور امام حسن علیہ السلام کے دل و دماغ میں عام انسانی فطرت کے لحاظ سے ولولہ و ہمت کی لہروں میں طوفان ہی پیدا کرنے والا تھا، سکون پیدا کرنے والا نہیں، مگر اس 7-8 سال کے بعد ایک دم ورق الٹتا ہے۔ اب یہ منظر سامنے آیا ہے کہ باپ گوشہ نشین ہے اور ماں گریا کنا، وہ تمام ناگوار حالات سامنے ہیں جن کا اظہار کسی کے لیے پسندیدہ ہے یا ناپسند، بہرحال تاریخ کے اندر وہ موجود اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔
جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے امیر شام کے ساتھ صلح کر لی، تو آپ نے صلح نامے میں جہاں باقی بہت ساری شرائط معین فرمائیں، وہیں اس بات کی قید و شرط بھی لگا دی کہ امیر شام معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنی جگہ عہدہ خلافت پر معین کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ امیر شام سے صلح کے بعد آپ دار الخلافہ کوفے کو چھوڑ کر مدینے واپس چلے گئے۔ اگرچہ معاویہ نے روز اول سے ہی صلح کی تمام شرائط کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دی تھی، لیکن پھر بھی اسے حضرت امام حسن علیہ السلام سے اس بات کا خطرہ لاحق تھا کہ آپ اسے یزید کے لیے اسلامی حاکم کی حیثیت سے بیعت نہیں لینے دیں گے اور اس راہ میں ضرور رکاوٹ کھڑی کریں گے۔ اس وجہ سے امیر شام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔
سنتے تھے باتیں بھائی کی با چشمے اشک بار، چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں نثار، شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار، میں تم پہ صدقے اے میرے نانا کے یادگار، مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے۔
یا امام زمانہ،
معاویہ کی قاتلانہ سازش یہ تھی کہ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ پوشیدہ طریقے سے حضرت امام حسن علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس نے چار منافقوں کا الگ الگ انتخاب کیا، ہر ایک سے کہا کہ اگر تم نے حسن بن علی کو قتل کر دیا تو میں تمہیں 200,000 درہم اور شام کا فوجی افسر بنا دوں گا، اس کے علاوہ اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا۔ ان چار کا نام تھا عمر بن حریث، اشعث بن قیس، حجر بن الحارث اور شبس بن ربیع۔ معاویہ نے جن انعامات کا اعلان کیا تھا انہیں حاصل کرنے کے لیے ان سب نے حامی بھر لی۔ معاویہ نے ان سب پر جاسوس مقرر کر دیے جو خفیہ طریقے سے ان کی کارکردگی کی رپورٹ معاویہ کو بھیجتے رہتے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو اس سازش کی خبر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ مکمل طور پر تشویش میں رہے کہ یہ سازش اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔
سامعین، جادہ بنت اشعث جو امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھی، معاویہ نے اسے 100,000 درہم بھیجا اور پیغام بھیجا کہ اگر امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دو گی تو تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دوں گا۔ جادہ نے معاویہ کی یہ پیشکش قبول کر لی اور امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ معاویہ نے جادہ کے پاس سیال زہر بھیجا۔ امام حسن علیہ السلام روزے سے تھے، ہوا گرم تھی، افطار کے وقت جادہ نے وہ زہر آپ کے دودھ کے پیالے میں ملا کر امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے اسے پیا تو فوراً زہر محسوس کر لیا۔ جادہ سے فرمایا، تو نے مجھے قتل کیا، خدا تجھے قتل کرے، خدا کی قسم تیری آرزو پوری نہ ہوگی، خدا تجھے ذلیل کرے گا۔ 2 روز کے بعد آپ نے اسی زہر سے شہادت پائی۔ معاویہ نے جادہ سے جو قول و قرار کیا تھا اسے پورا نہ کیا، یزید سے اس کی شادی نہیں کی۔ شیخ کلینی اور شیخ صدوق نے بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام حالت احزار میں تھے تو گریہ فرمانے لگے، میں نے عرض کیا، آپ گریہ کر رہے ہیں جبکہ آپ نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خاص مقام رکھتے ہیں، اور نانا نے آپ کے بارے میں اتنا سب فرمایا، اور جبکہ آپ 20 مرتبہ پاپیادہ حج پر مشرف ہوئے ہیں، 3 مرتبہ آپ نے اپنا سارا مال و منال راہ خدا میں فقراء و مساکین کو دے دیا، حتیٰ اپنے پیروں سے جوتیاں بھی اتار کر تقسیم کر دی، ایک اپنے لیے رکھی اور دوسری فقیر کو دے دی۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں جس سفر میں قدم رکھ رہا ہوں اس کے خوف سے رو رہا ہوں اور آپ عزیزوں کی جدائی پر گریا کر رہا ہوں۔
مرحوم شیخ جعفر نقتی نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا تھا وہ اتنا سخت تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گرا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ آپ کی بہن زینب آپ کی طرف تشریف لا رہی ہیں، تو آپ نے حکم دیا کہ اس تشت کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ زینب کی اس تشت پر نگاہ نہ پڑے جس میں جگر کے ٹکڑے پڑے ہیں، اس لیے کہ زینب برداشت نہیں کر پائے گی کہ بھائی کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گرا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام پر حالت احتضار طاری ہوئی تو آپ نے بھائی امام حسین کو بلایا، امام حسین سے کہا کہ میرے بھائی تم سے وصیت کرتا ہوں اس کا لحاظ کرنا اور پوری کرنا، جب میں مر جاؤں تو دفن کا انتظام کرنا، پھر مجھے قبر رسول پر لے جانا تاکہ ان سے تجدید عہد کروں، پھر مجھے قبر مادر پر لانا، پھر بقیع میں لے جا کر دفن کر دینا، اور یہ جان لو کہ میرے خاندان سے جن لوگوں کو جو بغض و عناد ہے ان کی طرف سے مجھ پر مصیبت ڈھائی جائے گی۔
سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کس نے آپ کو زہر دیا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس سوال سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ کیا تم اسے قتل کرو گے؟ ایک دوسری روایت میں حضرت صادق آل محمد کا ارشاد ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے سرحانے آئے اور حالت دیکھی تو زار و قطار رونے لگے۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، بھائی کیوں روتے ہو؟ امام حسین نے کہا، کیسے گریا نہ کروں کہ آپ کو مسموم دیکھ رہا ہوں، لوگوں نے مجھے بے بھائی کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی اگرچہ مجھے زہر دیا گیا ہے لیکن میرے لیے یہاں جو کچھ بھی میں چاہوں، پانی، دودھ، دوا وغیرہ سب یہاں مہیا ہے، میرے پاس میرے بھائی، میری بہنیں اور خاندان کے افراد موجود ہیں، لیکن اے ابا عبداللہ تمہاری طرح میری حالت تو نہیں ہے، تم پر 30,000 اشقیا کا ہجوم ہوگا جو دعویٰ کریں گے کہ ہم امت محمدی ہیں، وہ تمہارا محاصرہ کر کے قتل کریں گے، تمہارا خون بہائیں گے، تمہاری عورتوں اور بچوں کو اسیر کریں گے، تمہارا مال لوٹ لیں گے، اس وقت بنی امیہ پر خدا کی لعنت روا ہوگی۔ میرے بھائی تمہاری شہادت ایسی دل گداز ہے کہ تم پر تمام چیزیں گریا کریں گی، یہاں تک کہ حیوانات صحرائی اور دریائی تمہاری مصیبت پر روئیں گے۔
جس وقت حضرت نے انتقال کیا، جنازے کو تابوت میں رکھا گیا جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وہیں لے جایا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، وہاں سے قبر رسول پر لے جا کر تھوڑی دیر کے لیے رکھا گیا۔ بنی ہاشم جنازے کو قبر رسول کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے تھے، مگر رسول کے جگر گوشے کو آپ کے پہلو میں یہ کہہ کر دفن ہونے سے روکا گیا کہ یہاں کوئی چیز دفن نہیں ہو سکتی، حجاب رسول کو پارا نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ میرے بھائی حسن نے مجھے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ قبر رسول پر لے جانا تاکہ تجدید عہد کروں، تم سمجھ لو کہ میرے بھائی تمام لوگوں سے زیادہ خدا و رسول اور معنی قرآن کو سمجھتے تھے، وہ حجاب رسول کے پارا ہونے کو اچھی طرح سمجھتے تھے، مگر کسی نے اس غمزدہ بھائی کی بات نہیں سنی اور رسول کے نواسے کے جنازے کے ساتھ وہ کیا جسے سن کر روح کانپ جاتی ہے۔
تابوت پہ جو تیر لگے آ کے ناگہاں، آمادے نبرد ہوئے شاہ انس و جاں، آئی ندائے غیب کیا شاہ دو جہاں، سر پیٹتی ہے فاطمہ زہرا بسد فغاں، تھر آئی اس علم سے پیمبر کی قبر ہے، تھر آئی اس علم سے پیمبر کی قبر ہے، اے شیر حق کے شیر یہ ہنگامے صبر ہے۔
سامعین، آج تک لوگوں نے کئی جنازے اٹھائے لیکن کوئی جنازہ نہیں دیکھا یا سنا ہوگا کہ جو گھر سے گیا ہو اور پھر گھر واپس آیا ہو، یا اس جنازے کی کسی نے اس طرح حرمت پامال کی ہو کہ جنازے پہ تیروں کی بارش کی ہو۔ لیکن واحد جنازہ امام حسن علیہ السلام کا تھا جو گھر سے دفن ہونے کے لیے گیا، جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، سفید کفن کا رنگ خون کی وجہ سے سرخ ہوا، پھر گھر واپس لایا گیا۔ جب امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق نانا کے پہلو میں آپ کو دفن نہیں ہونے دیا گیا اور جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی، تو آخر کار امام حسین علیہ السلام جنازے کو بقیع میں لے گئے اور وہاں پر جدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کر دیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين Thank you.